رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چین کے ناظرین سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن اور حدیث طیبہ کے مطابق ان کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو شخص جمعت المبارک کو میری ذات پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس آدمی کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے. ان میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی رب کعبہ اپنے فضل و رحمت سے پوری فرماتا ہے. اللہ کریم مجھے آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, بالخصوص جمعرات, شب جمعہ اور روز جمعہ اپنا معمول درود پاک کا بنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اسلام ایک وہ پیارا دین ہے کہ جس میں ہر ہر موضوع سے متعلق کامل طریقے سے رہنمائی فرمائی گئی ہے. دنیا میں تمام لوگ نظافت اور صفائی ستھرائی اس کو بہت ایک اچھی طبیعت والے لوگ پسند کرتے ہیں. اسلام میں یہ ایک پورا باب ہے طہارت کے نام سے, ایک ہے صفائی ستھرائی اور ایک ہے طہارت, آدمی کا بالکل پاک ہونا. پاک ہونا صاف ستھرا بھی ہے اور پاک بھی ہے. شریعت مطہرہ میں طہارت کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے اور قرآن پاک میں اللہ کریم نے ان لوگوں کی مدح فرمائی ہے, ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو طہارت میں بہت اچھے انداز اختیار کرتے ہیں. اسلام کی وہ سب سے پہلی کہیں کہ جسے اول مدینہ کہا جاتا ہے, مسجد قباء. مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو قباء مسجد کا قیام کیا گیا. ان قباء والوں کو روایت میں بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہاری طہارت کا معاملہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تعریف فرمائی ہے. تو انہوں نے اپنی طہارت سے متعلق وہ تفصیل اور ڈیٹیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کی. عام طور پر لوگ اس وقت پاکی اور طہارت حاصل کرنے کے لیے مٹی کو اختیار کیا کرتے تھے, یعنی مٹی کے ڈھیلے. آج بھی گاؤں دیہات کی طرف اگر چلے جائیں جہاں پانی کی کثرت جن علاقوں میں نہیں ہے یا خاص اس مقام اور جگہ پر نہیں ہے جہاں آدمی اپنی قضاء حاجت کرتا ہے, تو وہ پھر مٹی کے ڈھیلے سے طہارت یعنی پاکی کا اختیار کرتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہم وہ مٹی کے جو ڈھیلے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال کرتے, اور یہی وجہ ہے کہ ان کی اس طہارت کو قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا اور کہا گیا واضح طور پر, یہ آیت مبارکہ کا شان نزول ہوا اس بارے میں, اس شان نزول کا تھوڑا سا میں پس منظر کچھ اور عرض کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہوتے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آپ غزوہ تبوک کے لیے روانگی آپ نے اختیار جب کی تو اس وقت کچھ لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے ایک مسجد تعمیر کی ہے, آپ اس میں قیام کریں, آپ اس میں نماز پڑھ دیں, یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی اور یوں ایک مسجد کا آغاز اور افتتاح ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو ایک غزوے کے لیے جانا ہے, اس کے بعد اس کام کو مؤخر فرمائیں. حقیقتاً وہ مسجد مسجد نہیں تھی, یعنی اس اعتبار سے مسجد نہیں تھی کہ جس کا دار و مدار ایک نیکی پر ہو, تقوی پر ہو, پرہیزگاری پر ہو, للہیت پر ہو, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو, عبادت کے لیے ہو. وہ اس وجہ سے مسجد کو مسجد نہیں بنایا گیا تھا, بلکہ وہ مسجد یہ تھی کہ جو مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈال دے, جو مسلمانوں کے درمیان ایک نئے فتنے کو جنم دے, اس طور پر ان نیتوں کے ساتھ اس مسجد کو بنایا گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپسی جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر وحی نازل فرما دی اور اس وحی میں اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ بیان فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا, کہ یہ مسجد جو بنائی گئی ہے یہ مسجد مسجد ضرار ہے, نقصان پہنچانے والی ہے اور آپ اس میں قیام نہ فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے ان برے نیتوں کے اور برے ارادوں کا انکشاف ہوا, اللہ نے یہ آپ کو علم عطا فرمایا, آپ پر وحی نازل فرما دی, تو آپ نے صحابہ کو اپنے جانے سے پہلے ہی بھیجا اور کہا کہ اس کو زمین بوس کر دیا جائے, گرا دیا جائے اور اس کی لکڑیوں کو چلا دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اس مسجد بنانے والوں کی مذمت فرمائی, اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دوسری مسجد یعنی مسجد قبا اس کی مدح فرمائی, اس کی تعریف فرمائی, اس میں رہنے والوں کی جو وہاں افراد تھے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا گیا وہ مسجد تقوی پر ہے, اس کا دار و مدار تقوی پر ہے, اس میں آپ قیام فرمائیں. تو یہ آیت مبارکہ کا یوں نزول ہوا. تو اس میں ہم یہ چند باتیں پس منظر کے طور پہ عرض کی, آئیے قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ ہم سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 107, ارشاد ہوا والذین اتخذوا مسجداً دراراً وکفراً وتفریقاً بین المؤمنین وارصاداً لمن حارب اللہ وارصاداً لمن حارب اللہ ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. ارشاد فرمایا گیا اور کچھ منافق وہ جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کے انتظار کے لیے بنائی جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے صرف بھلائی کا ارادہ کیا ہے, اللہ گواہ ہے بے شک وہ جھوٹے ہیں, بے شک وہ جھوٹے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی گواہی دی اور اس کی شہادت بیان کی اور اس مسجد کو مسجد ضرار قرار دیا گیا, نقصان پہنچانے کی جگہ قرار اس مسجد کو دیا گیا اور یہاں پر بالکل واضح طور پر اس کی اس انداز سے مذمت کی گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جب گرانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو گرا دیا جائے, اس کو ختم کر دیا جائے, تو پھر اس کو ختم کیا گیا اور اس کو گرا دیا گیا. اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا لا تقم فیہ ابدا, فرمایا کہ اے حبیب آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، یعنی قیام نہ کریں، نہ کھڑے ہوں. اور لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اور فرمایا بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی وہ اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو. اس میں وہ لوگ ہیں، آگے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں وہ لوگ ہیں کہ جو طہارت کو، خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالی خوب پاک ہونے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ آیت مبارکہ، اور اس کا بہت ہی مختصرا میں نے ایک شان نزول وہ عرض کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، ان لوگوں کی مدح فرمائی ہے جو لوگ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، خوب طہارت کو اپنا پسندیدہ مشغلہ بناتے ہیں، اور اس انداز سے اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں کہ وہ ظاہراً بھی پاک رہتے ہیں، باطناً بھی پاک رہنے کی کوشش و سعی کرتے ہیں. اپنے ظاہر لباس کے اعتبار سے بھی طہارت ہے، اور باطن کے اعتبار سے بھی طہارت اور پاکی کا اختیار رکھتے ہیں. تو ایسے لوگ اللہ کے بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں، محبوب اور پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں. اور قرآن پاک میں اور بھی مقامات پر ایسے لوگوں کی تعریف اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے، جہاں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک بہت توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے، اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے. تو طہارت ایک پورا دینی نصاب ہے، دین اسلام میں بھی طہارت کا ایک پورا نصاب ہے، پورا ایک باب ہے جس میں اس چیز کی ڈیٹیل اور تفصیل کو بیان کیا گیا ہے کہ اس پاک رہنے کی اہمیت کو شریعت مطہرہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. یاد رکھیں کہ دین اسلام یہ خوبیوں کے مجموعے کا نام ہے، اس کے جس باب کی تعلیم ہم حاصل کریں اس میں ہمیں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئیں گی. آج انسان کی کمزوری ہے کہ وہ اگر اس چیز کو اخذ نہیں کر پا رہا، عمل نہیں کر پا رہا، تو یہ اس کی کوتاہی ہے. اگر کوئی مسلمان بھی اس میں کوتاہی کر رہا ہے، یا علم نہ ہونے کی وجہ سے، یا قصداً بے عملی کا شکار ہے، تو یہ اس مسلمان کی کوتاہی شمار کی جائے گی. دین اسلام پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں بنے گا. اسلام پورا ایک ضابطہ نظام ہے، ایک زندگی گزارنے کا پورا ایک نظام اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اور طہارت رہنے کو، پاک رہنے کو، یاد رکھیں کہ یہ پاکی جو ہم عرض کر رہے ہیں، شریعت مطہرہ میں طہارت، طہارت صغرا اور طہارت کبرا کا ایک تصور ہے. ایک طہارت صغرا ہے اور ایک طہارت کبرا ہے. طہارت صغرا یعنی باوضو شخص کا وضو میں آ جانا، اور طہارت کبرا یعنی جنابت والے شخص کا، جس پر غسل فرض ہو اس کا غسل کر کے پاک اور صاف ہو جانا، یہ طہارت کبرا کہلاتا ہے. اب ان دونوں کے اپنے اپنے اہمیت کو بیان کیا گیا. شریعت میں وضو کرنے کو اتنی اس کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا، یہاں تک حدیث پاک میں لکھا کہ با وضو جو سوتا ہے، آدمی نے سونا ہے، آرام کرنا ہے، لیکن با وضو اگر سوتا ہے، فرمایا اس کو روزہ رکھنے والے کی طرح عبادت کا ثواب ملتا ہے. باوضو سونے والے کو روزہ رکھنے کی طرح عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی شخص وضو کی اپنی ایسی پختگی والی عادت بنا لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا اے بیٹا، وضو کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اس میں پختگی اور ہمیشگی اختیار کرنے کے لیے فرمایا کہ باوضو رہنے کی عادت بنا لو. فرمایا کہ ملک الموت جس کی روح وضو کی حالت میں قبض کرتا ہے، اس کے لیے شہادت کو لکھ دیا جاتا ہے. یعنی گویا کہ ہر وقت انسان نے، حالانکہ آرام کرنا ہے، لیکن آرام کرنے سے بھی پہلے وہ وضو کر لے، یا باوضو حالت میں وہ سو جائے. شریعت مطہرہ کو یہ کتنا پسند ہے۔ یہ وضو ہمارے ظاہر کو تو صاف کرتا ہے لیکن ہمارے باطن کی گناہوں کی بھی دھلائی کا سبب اور ذریعہ وضو بن جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور بسم اللہ کہہ لیا تو اس کے سر سے لے کر پاؤں تک سارے اعضاء گویا کہ دھل جاتے، پاک ہو جاتے، اور جس نے بسم اللہ نہ کہا تو وہ اتنے ہی پاک ہوتے ہیں جہاں جہاں اس کے پانی پہنچتا ہے، جہاں جہاں وہ اعضاء اس کے دھلتے ہیں۔ پھر یہ صرف وضو اتنا ہی نہیں بلکہ وضو ہمارے گناہوں کو لے کر جاتا ہے، گناہوں سے بھی پاک صاف یہ وضو ہمیں بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر حدیث مبارکہ شاہد ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایسا اللہ تعالیٰ نے ایسا کشف عطا فرمایا تھا کہ کسی کو وضو کرتا دیکھتے تو آپ کے سامنے اس کے گناہ جو دھلتے ہوئے جا رہے ہوتے تھے وہ نظر آ جاتے۔ کسی کو کہتے کہ فلاں گناہ سے بچ کے رہو، کسی کو کہتے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، کسی کو کہتے شراب سے توبہ کر لو، کسی کو کچھ طرح سے منع کرتے، کسی کو کچھ انداز سے منع کرتے۔ لیکن جب اس بارے میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی یہ باتیں ظاہر ہو رہی ہیں تو پھر آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ وہ دعا یہ کی ہے کہ اے اللہ مجھ سے یہ کشف واپس لے لے، میں لوگوں کی برائیاں مجھ پر ظاہر ہوں، میں اس کو پسند نہیں کرتا، یہ کشف مجھ سے واپس لے لے۔ پھر آپ کو جو یہ کشف اللہ نے عطا فرمایا تھا وہ آپ سے واپس لے لیا گیا، پھر آپ کو اس طرح کے گناہ نظر نہ آتے تھے۔ یہاں ایک چھوٹی سی مختصراً بات عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف ہی رہوں گا کہ آج انسان اس ٹو میں رہتا ہے کہ ہمیں کسی طرح کسی کی برائی پتہ چل جائے، کوئی بدکاری کسی کی پتہ چل جائے، کوئی گناہ والا کام کسی کا پتہ چل جائے، اس کی تشہیر کرنے میں لگے رہتے ہیں، اس بارے میں بڑا اس کو مشہور کرنے میں اور اس جستجو میں رہتے ہیں برائی پتہ چل جائے۔ لیکن ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر وہ ظاہر ہو رہی ہے لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ یہ کشف واپس چلا جائے، یہ ختم ہو جائے، لوگوں کے عیب مجھ پر ظاہر نہ ہو۔ تو اس سے ہمیں بہت سی باتیں سمجھنی بھی چاہیے اور یہ درس بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، ایک یہ طہارت صغرا میں عرض کر رہا تھا، دوسرا طہارت کبرا، یعنی بے جو جنابت والا آدمی ہے، بے غسل جس کو کہا جاتا ہے، وہ غسل کر لے تو یہ بڑی طہارت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں جس آدمی پر غسل فرض ہو تو اب اس پر حکم ہے شریعت مطہرہ کی طرف سے کہ وہ حتی الامکان جلد سے جلد اس جنابت سے باہر آ جائے، وہ غسل کر لے۔ لیکن اتنی دیر اس کا غسل نہ کرنا، یہ پاکی اختیار نہ کرنا کہ اس پر کوئی نماز کا وقت چلا جائے، یہ حرام ہے۔ جماعت واجب بنتی ہو اور جماعت کو بھی چھوڑے تو یہ بھی گناہگار ہے، بلا عذر شرعی جماعت چھوڑنے کی بھی قطعاً اجازت نہیں۔ لیکن معاذ اللہ اتنا وقت گزار دینا کہ وہ شخص نماز ہی نہ پڑھے، یہ حرام کام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یعنی دونوں پر اس طرح کے یہ احکام ہیں۔ اور یاد رکھیں، ایک تو یہ، دوسرا ساتھ جس گھر کے اندر بے غسلہ شخص ہوتا ہے، یعنی جنبی آدمی ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو کہا گیا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں تصویریں ہوں، جس گھر میں جنبی شخص ہو۔ یعنی اس ایک آدمی کی نحوست طہارت نہ حاصل کرنے کی وجہ سے وہ گھر اللہ کی رحمت والے جو فرشتے ہیں ان کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، ان فرشتوں کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو انسان پر غسل والی کیفیت طاری ہو تو بھی اس کو حکم ہے کہ حد الامکان جلد سے جلد، لیکن اتنی وسعت ہے اس کے اندر کہ وہ کچھ ایسا ٹھہرے کہ نماز کا وقت اس پر نہیں گزرا، لیکن نماز کا وقت ہی اس طرح گزار دینا. آج مسلمانوں کی یہ والی طہارت کے اندر بڑی کمی اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. معذرت سے کہتے ہیں جس نے نماز پڑھنی, نماز ایسی چیز گئے کہ قرآن نے بالکل برحق اور سچ فرمایا, اور قرآن کے سارے احکام ہی سچ ہی ہیں. جو قرآن نے بیان کیا, جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان نے بیان کیا, وہ برحق ہی ہے. فرمایا نماز برائی سے روکتی ہے, نماز فحش کاموں سے روکتی ہے. تو یہ کیسے نماز روکتی ہے؟ کیونکہ نمازی آدمی کو اپنی طہارت کا خیال رہتا ہے. جب طہارت کا خیال رہے گا تو وہ کئی برائیوں سے بچے گا, کئی برائیوں سے بچے گا. اس کو پتا ہے مجھے, میں ڈیوٹی پر ہوں, میں جاب پر ہوں, میرے پاس کپڑے نہیں ہیں, جو ہیں یہی کپڑے پاک صاف مجھے رکھ کر نمازیں پڑھنی ہے. تو پھر وہ اپنے کپڑوں کو ناپاکی سے بچائے گا, وہ کئی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تاکہ اس کے کپڑے ناپاکی سے بچے رہے. تو نمازی آدمی کا دل ہر وقت نماز کی طرف رہتا ہے, اللہ کی محبت میں, اللہ کی عبادت کی طرف اس کا دل ایسا لگا رہتا ہے. وہ اس کی نشانیاں, علامتیں یہ ہیں کہ وہ آدمی اپنے آپ کو ناپاکی سے بچاتا ہے. وہ روڈ پہ جا رہا ہوگا تو کیچڑ نظر آئے گا تو ہر جگہ وہ گھس نہیں جائے گا, اس کے قریب بھی نہیں جائے گا, اس کو اپنے کپڑوں کا, اپنی طہارت کا خیال ہوتا ہے. تو یہ ایک طہارت ایسی چیز ہے کہ جو کئی گناہوں سے اس کو بچا کر رکھتی ہے. تو یہ ہے طہارت کبرا. تو یہ کیفیت انسان پر ہو تو یہ بھی جلد سے جلد اس طہارت کو حاصل کر لینا چاہیے. کچھ اس بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث طیبہ بیان فرمائی ہیں کہ جس میں بطور خاص ان صاف رہنے کے متعلق ارشاد فرمایا, حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے, پاکیزگی نصف ایمان ہے. یہ حدیث تو ہر لسان زبان پر جاری ہے, اسکول ہو, کالج ہو, یونیورسٹیاں ہو, آفسز ہو, مختلف جگہوں پر یہ لکھ کے بھی لوگ لگاتے ہیں اور اس کو آویزہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ پاکیزگی کو اختیار کریں. تو پاکیزگی یہ نصف ایمان ہے. لیکن یہ یاد رکھیں, ایسی پاکیزگی کہ جس میں بظاہر تو کپڑے صاف ستھرے ہوں لیکن آدمی اس طہارت کبرا کا ابھی اس کو ضرورت ہے, یعنی وہ بے غسل ہے, جنابت والا ہے, تو پھر یہ پاکیزہ شخص نہیں کہلائے گا. اس نے پاکیزگی اختیار نہیں کی, بظاہر اس کے کپڑے صاف ستھرے ہیں لیکن حقیقی طہارت اس کے پاس نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ نے جو فرمایا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے, تو تم بھی نظافت حاصل کرو کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا. جنت میں صاف ستھرا رہنے والا یہ داخل ہوگا. گھروں کی صفائی ہو یا اپنے ظاہر باطن کی صفائی ہو, اس نیتوں اور ارادوں کے ساتھ کہ مجھے شریعت مطہرہ نے اس کا حکم دیا ہے پاک صاف رہنے کا, اور زہری صفائی ستھرائی کا بھی مجھے میرے دین نے حکم دیا ہے, تو میں اس پر اس لیے عمل پیرا ہوتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث نے ارشاد فرمایا جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو اور اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو, اور تمہاری ظاہری حالت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کرے, جب تم لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھے, وہ تمہاری عزت کرے. یہاں بھی اس کا باقاعدہ ایک درس دیا گیا, اور یہاں بطور خاص صرف کپڑوں کا نہیں, لباس کا نہیں, اس کے ساتھ ساتھ سواری کی بھی گویا کہ اس اہمیت کو بیان کیا گیا کہ ان کا بھی خیال رکھو. آدمی کئی اعتبار سے, کئی چیزوں سے پہچانا جاتا ہے. ہماری شریعت تو ہمیں ناخن کاٹنے کا حکم دیتی ہے اور ہر ہفتے ہم ناخن بھی کاٹ لیں, یعنی ناخن کے اندر کتنی سی میل اور گندگی کتنی چھپ سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود شریعت مطہرہ کو اس ناخن کی مثل بھی تھوڑی سی بھی یہ گندگی ہونا یہ پسند نہیں ہے، اور حکم دے دیا اس کو ختم کرو، یعنی یہ بھی نظافت اختیار کرو. اور اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی یہ چیزیں جو ہے وہ آپ نے روایات میں بیان کیا. علماء نے ان حدیث کے ساتھ لکھا کہ ہر وہ چیز جس سے لوگ نفرت کھائیں، وہ چاہے اس کی سواری ہو، چاہے اس کی ظاہری کیفیت اور حالت ہو، اس سے آدمی کو بچنے کا حکم ہے. وہ لوگوں کی طبیعتوں کے مطابق، بالخصوص حکام ہو، حکمران ہو، اعلی قسم کے عہدے داران ہو یا افسر ہوں، اسی طریقے سے علماء ہوں، یعنی جن کا ایک معاشرے میں ایک لوگوں کا ان کے بارے میں ایک مائنڈ جو بنا ہوا ہے، ذہن جو ہے، اگر وہ ان کے مطابق نہیں ہوں گے تو وہ ان سے اور تنفیر کریں گے، نفرت کریں گے. علماء کو اور دینی طبقے سے وابستہ، چاہے مبلغین ہو، مبلغات ہو، معلمین ہو، معلمات ہو، وہ اپنے اس ظاہر کو بھی ایسے صاف ستھرا رکھیں کہ یہ جس کے پاس ایک نیکی کا پیغام لے کے جائے تو وہ اس کی نیکی کے پیغام کو ضرور سنے بھی اور اس نیکی کے پیغام کو ضرور سمجھیں بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ناراضگی کا اظہار کرتے جب آپ کے سامنے کوئی ایسی کیفیت اور حالت والا کوئی شخص آتا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرماتے، یعنی مسجد میں تشریف فرمائی تھے، تو ایک شخص آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا، گویا بالوں کو درست کرنے کا حکم عطا فرمایا. وہ شخص درست کر کے واپس آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ کوئی شخص بالوں کو اس طرح بکھیر کر آتا ہے گویا کہ وہ شیطان ہے. اللہ اکبر، اس قدر ان چیزوں سے ناراضگی کا اظہار فرمایا گیا، کہا گویا کہ وہ شیطان ہے، تو اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. ایک اور حدیث پاک میں روایت میں بیان کیا گیا، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی طیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسی کو جو ہے وہ پسند رکھتا ہے. پھر فرمایا کہ ستھرا ہے، ستھرے کو دوست رکھتا ہے، کریم ہے، کرم کو دوست رکھتا ہے، جواد ہے، جود و سخاوت کو دوست رکھتا ہے. لہذا اپنے صحن کو بھی ستھرا رکھو، یہودیوں کی مشابہت نہ اختیار کرو. تو گھروں کی صفائی ستھرائی بھی اس کو بیان فرمایا گیا ہے. تو گھر ہو، آدمی کے استعمال کی چیزیں ہوں، چاہے کچھ بھی، بہت سے لوگ ایسے ہیں کپڑے اچھے پہنتے ہیں، موزے ہفتوں ایسے ہی چلاتے ہیں، ان کے موزے وہ ان میں بھلے کتنی بدبو آ رہی ہو لیکن وہ ہفتوں کے ہفتے ان کے موزے چلتے رہتے ہیں. کپڑے تندیر ہے، پینٹ شرٹ پوری چینج کریں گے، سب کچھ ہے، موزے وہی. تو یہ انداز بھی بہتر نہیں. اور اسی حالت میں مسجد کے اندر جانا، حالانکہ ہمیں مسجدیں خوب پاک رکھنے کا، مسجدوں کے اندر اہتمام کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا. اور جس مسجد کا آج ہم نے ذکر کیا، مسجد قباء، کہ جس میں لوگوں کی تعریف فرمائے گی کہ وہ پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ انہیں پسند فرماتا ہے، یعنی اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، اور پاک رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بہت پسند فرماتا ہے. آئیے ہم آپ کو ایک منظر مسجد قباء کے باہر سے دکھاتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ، آپ مسجد قباء کے اندر آپ جب حاضر ہوئے ہیں تو وہاں اپنے کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیے، آئیے دیکھتے ہیں مدنی چینل اس کی. Thank you. سیدی اس وقت ہم مسجد قباء کے قریب کھڑے ہیں تو اس مسجد کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں.
مسجد قباء اس کو اول مدینہ بھی بولتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب تشریف لائے تھے یہاں ایک گاؤں آباد تھا, اس کا نام قباء, یہ پرانا نام ابھی. یہاں پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ خیال بھی فرما ہوئے اور یہاں مسجد کی بنیاد رکھی, اور اس مسجد کے لیے تو قرآن کی آیت بھی اتری بنیاد تقویٰ پر.
فضیلت کیا ہے اس مسجد میں حاضری؟
وضو کر کے آئے, یہاں دو رکعت ادا کرے تو عمرے کا ثواب. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہفتے کو ہفتے کو کبھی پیدل کبھی سواری پر نماز پڑھتے اس میں کام دیتے.
اس مسجد کی تعمیر میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہے؟
بالکل. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی تو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. اور یہ مدنی پھول ذہن میں رکھے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں جہاں جس جس جگہ تشریف لے گئے وہ جگہ جو ہے نا اس کو مشہد کہیں گے, موجود ہونے کی جگہ. تو جہاں جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے بہت دعا قبول ہوتی. والسلام علی سید المرسلین. اللہ سب کو گناہوں کو معاف فرما, مدینے کی حاضری قبول فرما, نواز شریف کی حاضری قبول فرما. یا اللہ بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے بار 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 حج اور میٹھا 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 شہر سے میٹھا میٹھا آمین. امت کے مقصد جو بیچارے تڑپتے ہیں ان کو بھی حج سے زیارت کی عنایت جاگن نبی کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ماشاءاللہ, آپ نے دیکھا کہ مسجد قباء کے یہ باہر کے مناظر تھے. مسجد قباء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدل اور کبھی سواری پہ آپ تشریف لے کے جایا کرتے تھے, اور بظاہر مدینے کے اندر وہ عبادات یعنی عمرہ اور حج کا معاملہ تو یہ مکہ مکرمہ میں ہے, لیکن یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت کو جو ہے وہ ثواب سے محروم نہیں بلکہ ثواب ہی ثواب بیان کیا کہ اس مسجد میں بھی آ کر نماز پڑھنے والے کے لیے عمرے کی فضیلت کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس مسجد میں رہنے والے لوگوں کو اہل قباء کی جو تعریف اللہ نے فرمائی تو وہ پاک رہنے پر تعریف فرمائی ہے, ہمیں بھی اپنے ظاہر کو بھی اور اپنے باطن کو بھی. منچن کے ناظرین یہ یاد رکھیں, طہارت جو پورا باب ہے وہ ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت کا بھی نام ہے. یعنی آدمی خوب صاف ستھرا ہو, بہت اچھی اس کے لباس ہو, رہن سہن ہو, یہ سب چیزیں اس کے اچھے ہیں, لیکن اگر باطن کے اعتبار سے وہ خراب ہے, دل اس کا میلا ہے, اور دل میلا کیسے ہوتا ہے؟ گناہوں سے, برائیوں سے, بدکاریوں سے, یہ دل پر دھبے لگتے رہتے ہیں. دل کا اگر وہ برا ہے, دل کا میلا ہے, تو یہ صفائی, ظاہراً صفائی یہ اس کو آخرت کے عذاب سے نہ بچا سکے گی. اس لیے ظاہراً صفائی کے ساتھ ساتھ باطناً دل کی صفائی ستھرائی بھی ضروری ہے. اسی روایت کی طرف یہ میں جانا چاہوں گا کہ جس نے یہ بات ارشاد فرمائی, ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم, اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا لیکن تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. یعنی دل کی صفائی ستھرائی پر ہمیں بہت زور دیا گیا ہے, اس کی بہت اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. تو اس لیے اس کے ساتھ ساتھ دل کی صفائی ستھرائی ہو, اور دل کی صفائی, دل کی ستھرائی وہ کیسے ہوگی؟ وہ توبہ استغفار سے ہوگی, وہ درود پاک پڑھنے سے ہوگی, وہ ذکر اللہ کرنے سے ہوگی, وہ تلاوت کلام پاک سے ہوگی. یہ اعمال اپنے اندر لائیں, توبہ استغفار ہو, درود شریف ہو, اور قرآن کی تلاوت ہو, ذکر اللہ ہو, انشاءاللہ دل صاف ستھرا ہو جائے گا، تو ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی صفائی کی طرف بھی نظر رہے۔ علماء لکھتے ہیں جب آدمی وضو کر لے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے، یا اللہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے اپنے آپ کو صاف اور ستھرا کر لیا، مالک تو اپنی رحمت سے میرے دل کو بھی صاف فرما دے، تو اپنی رحمت سے میرے باطن کو بھی صاف فرما دے۔ اور توبہ انسان کرتا رہے تو یہ دیکھیے کہ ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی ایسا چمک جائے گا، دل بھی ایسا روشن ہوگا۔ جب دل نور والا ہوگا، دل چمک جائے گا، تو انشاءاللہ عبادت میں لذت ملے گی، انشاءاللہ نیکی کے اعمال کرنے کے اندر اس کو بہت لطف ملے گا۔ آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ یہی قرآن اور حدیث کی تعلیمات آپ سیکھتے رہیں گے، اور اس پر میں اور آپ کوشش کریں، نیت کریں، ہم عمل بھی کریں گے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو با عمل ایک مسلمان بنائے، با عمل مبلغ بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن